الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين امام زمانہ پہ درود بھیجئے واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند متعال ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی
محمد آل محمد صلوات
وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دل پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر، اگرچہ موضوع درس اخلاق تھا لیکن جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جہان اسلام کے اندر اور دنیا میں، لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوستوں نے تقاضا بھی کیا ہے تو کوشش کروں گا کہ ایسی گفتگو ہو جو اخلاقی بھی ہو اور سیاسی بھی ہو۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد پر، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آج کل دنیا کو آج کل کے زمانے میں گلوبل ویلج کہا جاتا ہے، دنیا ایک عالمی دہکدہ بن چکی ہے، گلوبل ویلج۔ لوگ بہت قریب آ چکے ہیں، ارتباطات کے ذرائع اتنے فاسٹ اور اتنے جدید ہو چکے ہیں کہ جن چیزوں کا آج سے کچھ سال پہلے تصور نہیں ہوتا تھا آج وہ رونما ہو رہی ہیں۔ انسان، ممالک، اقوام ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، فاصلے کم ہو چکے ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ چونکہ بہت قریب آ چکے ہیں، فاصلے کم ہیں، اس لیے دنیا کے اندر اس گلوبل ویلج میں جو حالات رونما ہوتے ہیں اس کا اس پورے گلوبل ویلج پر اثر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک بار دنیا میں جو تحولات اور تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو ہم ایز اے ہول اور اوپر سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک نگاہ دنیا کو دیکھنے کی ایک جامع نگاہ ہے، کامل نگاہ ہے، وسیع تر نگاہ ہے۔ اور ایک بار آپ دنیا کو دیکھتے ہیں فقط جزئی طور پر، ایک خاص علاقے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ ایک محدود اور لمیٹڈ نگاہ ہے جس سے کسی حد تک تو اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن درست کمپلیٹلی اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ لہذا ہم پہلے ایز اے ہول دنیا کو دیکھتے ہیں، پھر آئیں گے اس کی نگاہ میں جو رونما ہونے والے حالات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے۔ کیسے؟ جو تھوڑی سی ایج زیادہ رکھتے ہیں، 25 سال پہلے شعور کی وادی میں تھے، وہ جانتے ہیں کہ آج سے 90 سے پہلے دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک روس اور رشیا۔ 90 میں رشیا ایز اے سپر پاور ختم ہو گیا اور ایک سپر پاور دنیا میں رہ گئی۔ امریکہ دنیا کے ممالک کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 سپر پاورز، نمبر 2 عالمی قوتیں ورلڈ پاورز، نمبر 3 ریجنل پاورز، نمبر 4 عام ممالک ہوتے ہیں جن کو اتنا اثر نہیں ہوتا۔ امریکہ اور رشیا سپر پاور تھے، رشیا سپر پاور نہیں رہا، اس کو وہاں سے گرا دیا گیا نیچے۔ اب رشیا کی کوشش یہ تھی کہ میں ورلڈ پاور رہوں، ریجنل پاور نہ بنوں، لہذا لیکن اس کے مد مقابل حریف کی کوشش تھی کہ یہ ورلڈ پاور بھی نہ رہے بلکہ اپنی سرحدوں کے اندر کیا ہو جائے، محدود ہو کر ایک کمزور ملک بن جائے۔ جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں رکابتیں ہیں، یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں نہ پائیدار دوستیاں ہیں اور طولانی، نہ پائیدار اور طولانی دشمنیاں ہیں۔ مفادات کی بنیاد کے اوپر دوستیاں بھی تشکیل پاتی ہیں، نہ اصولوں کی بنیاد پر، اور مفادات کی بنیاد پر دشمنیاں تشکیل پاتی ہیں، نہ اصولوں کی بنیاد پر، کیونکہ اصول نہیں بدلا کرتے لیکن مفادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر وہ ریلیشن اور رابطہ اور تعلق جو مفادات کی بنیاد پر ہو وہ دراز طولانی مدت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ بدلتا رہتا ہے۔ جب بھی مفادات تبدیل ہوتے ہیں ان کے اثرات ان ریلیشن اور تعلقات پر بھی ہوتے ہیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں اقوام عالم کے درمیان روابط اور ارتباطات اور ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد مفادات ہیں، اصول نہیں ہیں، ذہن میں رکھ لیں، ویلیوز نہیں ہیں، مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں اپنے ذاتی ممالک کے۔ اس بنیاد پر ممالک دوستیاں بناتے ہیں، فارن ریلیشنز ڈیولپ کرتے ہیں، خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پر، جس میں کہا جاتا جی کہ کوئی ہمیشہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، کہا جاتا ہے یہ دائمی عقد نہیں ہوتا بلکہ موقت عقد ہوتا ہے، یا یہ شادی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے، افیئر ہوتا ہے، محدود وقت کے لیے فرینڈ شپ ہوتی ہے محدود وقت کے لیے۔ یہ اصطلاحات، یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے دنیا میں، عالمی سیاست کے اندر یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ رشیا سپر پاور نہیں رہا، نیچے گر گیا۔ سپر پاور کون تنہا رہ گیا؟ امریکہ۔ ہوا کیا؟ امریکہ اور رشیا کے مقابلے میں انقلاب کے بعد ایک ریزسٹنس کا بلاک وجود میں آیا تھا، جو انقلاب اسلامی سے شروع ہوا تھا، یہ پہلے میں تقریر کر چکا ہوں، اس کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی عالمی استکباری قوتوں کے خلاف۔ اب ڈفرینٹ ریجنز کے اندر علم عالمی قوتوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں۔ رشیا کے گرنے سے جو رشیا کے حامی ممالک تھے ان کی جائے پناہ نہیں رہی، وہ کہاں جائیں، کس کی پناہ میں رہیں، مشکل پیش آئی ان کے لیے، سروائیول ان کے لیے مشکل پیش ہوئی، سروائیول ان کی مشکل ہو گئی۔ رشیا کے سپر پاور ختم ہونے کے بعد ریزسٹنس کے بلاک کا براہ راست ٹکراؤ کس کے ساتھ تھا؟ امریکہ کے ساتھ تھا، جو سپر پاور تھا۔ امریکہ نے گالف کے اندر، جس ریجن میں ہم رہتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں اور گالف کے اندر، اپنی مرضی کا ایک سیکیورٹی کا سسٹم بنایا ہوا تھا۔ یہ حساس علاقہ تھا، دنیا کا میکسیمم آئل اور انرجی کے ریسورسز جہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور دنیا تک جاتے ہیں، یہ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، تاکہ یہ علاقہ جس کے کنٹرول میں ہوگا پوری دنیا کی جان اس کے کنٹرول میں ہوگی۔ جس کے کنٹرول میں یہ علاقہ ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں کہ گلف کا علاقہ، ایران، عراق، سعودی عرب تک، یہ سارا گلف کے ممالک جہاں آئل اور تیل ہے، جس کے کنٹرول میں یہ علاقے ہوں گے اس کے کنٹرول میں دنیا کی جان ہوگی۔ انرجی بڑی اہمیت کی حامل ہے، چائنا انرجی کے بغیر کچھ نہیں ہے، خود امریکہ بھی انرجی کے بغیر کچھ نہیں ہے، یورپ انرجی کے بغیر کچھ نہیں ہے، انرجی کے عام ریسورسز یہاں ہیں۔ لہذا امریکہ نے یہاں ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، انقلاب اسلامی نے آ کر اس سسٹم کے عام ستون کو توڑ ڈالا جو شہنشاہ ایران کی شکل میں تھا، اور اس پورے ریجن کے اندر سی آئی اے کا مرکز تھا۔ ایک ٹکراؤ شروع ہوا، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ امریکہ جو سپر پاور تھا وہ سپر پاور نہیں رہا۔ آج امریکہ سپر پاور نہیں ہے، ایک ورلڈ پاور ہے، سپر پاور نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی۔ ایسا نہیں ہے فعال لما یشاء ہے، آج اس کی دھمکی کا اثر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اور اس حساس خطے کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاور شفٹ ہو رہی ہے یورپ سے ایشیا کی طرف۔ فیوچر میں دنیا کو ایشیا نے لیڈ کرنا ہے، یورپ اور امریکہ کی جگہ ایشیا نے لینی ہے۔ اس لیے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، ریسورسز کے اعتبار سے بہت رچ ہے، بہت بڑی منڈی بھی ایشیا میں ہے، سکلڈ مین پاور سب سے زیادہ ایشیا میں ہے، بلکہ ایشیا میں جو یورپ اور امریکہ کے اندر بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں۔ آئیڈیالوجیکلی بھی ایشیا بہت رچ ہے، اکنامیکلی آگے بڑھ رہا ہے، چائنا ایشیا میں آتا ہے۔ ہو تبدیلی جو آ رہی ہے، امریکہ ورلڈ پاور ہے، سپر پاور نہیں ہے، لیڈرشپ شفٹ ہوگی یورپ سے ایشیا کی طرف۔ امریکہ کمزور ہو رہا ہے دن بدن، یہ بات، یہ جملہ بریکٹس میں پہلے بھی کئی جگہ، شاید آپ کے یہاں پروگرام میں یا کہیں کہا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے طاقت کے بنیادی چار ستون ہوتے ہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ کسی بھی ملک کے بنیادی ستون طاقت کے چار ہوتے ہیں، ایک فوجی طاقت، ایک معاشی طاقت، ایک اقوام عالم میں اس ملک کا نفوذ کتنا ہے، یہ بھی اس کی طاقت ہے، چوتھا اس کے اپنے عوام کا اپنے سسٹم پر اعتماد کتنا ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ امریکہ کی فوجی طاقت کا بھی ڈیکلائن شروع ہے، سمٹ رہا ہے، شکستیں کھائی ہیں اس نے، اکنامیکلی بھی اس کا ڈیکلائن ہے، اقوام عالم میں منفور ترین ملک امریکہ ہے اس وقت. اگر عالمی رائے عامہ کا پول کرایا جائے امریکہ کے بارے میں, دنیا میں سب سے زیادہ نفرت امریکہ سے کی جاتی ہے اس وقت. امریکن کے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو ان ویلیوز اور مورلز کی حامل ہو جو دنیا کو لیڈ کر سکے. اندرونی طور پر یورپ اور امریکہ کا سسٹم دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے, پہلے اس نے بش دیا تھا اور ٹونی بلیئر تھا, سرکوزی تھا, ابھی اوباما ہے, ڈیوڈ کیمرون ہے, انجیلا میرکل ہے, یہ لوگ ہیں دنیا کو, عالم بشریت کو لیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی پرسنلٹی دے رہے ہیں وہ, جو نہ انٹلیکچوئلز ہیں نہ اسکالرز ہیں نہ کوئی ایسی ان کی مورل حیثیت ہے کہ لوگوں کے دل میں وہ گھر کریں. کھوکھلے ہیں. بہرحال دنیا میں پاور شفٹ ہو رہی ہے شیعہ کی طرف, دنیا تبدیل ہو رہی ہے. آج اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے, آج امریکہ ناقابل شکست نہیں ہے. اب جب پاور نے شفٹ ہونا ہے ایشیا کی طرف, ایک دو پڑھ لے محمد والے محمد پر, امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ایشیا ڈسٹرب ہو جائے, اور یورپ کی پوری کوشش ہے کہ ایشیا میں ڈسٹربنسز پیدا ہو جائیں, بحران کھڑے ہوں تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے, تاکہ وہ ٹائم گین کر لیں اپنے آپ کو سنبھالنے کا. اس تحول اور تبدیلی کے اندر ایک اہم عنصر جو ہے وہ ریزسٹنس کا بلاک ہے. امریکن نے پوری کوششیں کی ہیں کسی طرح سے یہ جو تھریٹننگ بلاک ہے جو انقلاب کے بعد وجود میں آیا امریکہ کے لیے, اس کو توڑ دیا جائے. پوری کوشش کی ہے. 8 سال کی جنگ ایران کے اوپر اسی وجہ سے تھی, اہل تشیع پر اس پورے ریجن میں جو مصیبتیں آئیں اسی وجہ سے تھی. یہ ہراول دستہ ہے تبدیلی اور چینج کا اس پورے ریجن میں, جو ریجن پوری دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کو اندرونی طور پر کمزور کرو, توڑو. تکفیر یہاں سے شروع ہوئی, ٹارگٹ کلنگ یہاں سے شروع ہوئی, باقاعدہ ملکوں کے اندر, پاکستان میں ہم مظلوم ہوئے, افغانستان میں ہم مظلوم, کویت میں ہم مظلوم, عراق میں ہم مظلوم, سعودی عرب میں ہم مظلوم, لبنان میں, ہر جگہ ہم مظلوم ہوئے. ہم ہراول دستہ تھے اس بنیادی تبدیلی کا, جو چینج دنیا میں آ رہی ہے, جس کی ابتدا امام خمینی نے کی ہے, اس بت شکن نے کی ہے, اور امام کے بعد ایک انتہائی حکیم کی عادت ہے, انتہائی مدبر اور شجاع لیڈرشپ ہے. اس جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے ابھی. واقعاً نائب امام ہے, واقعاً نائب امام. جتنا ہم فخر کرے کم ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. انتہائی مدبر, انتہائی بہادر و شجاع, انتہائی حکمت والا, اعلی درجے کی بصیرت رکھنے والا, انقلابی صبر کا مالک شخص ہے. وہ شخصیت ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. خدا گواہ, کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی جو میں پڑھتا رہتا ہوں, سٹڈی کرتا رہتا ہوں, نہیں ہے اس جیسا کوئی, یقین کر لیں. میرا ایمان ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. ثابت بھی کی ہے حالات. بہرحال ایک طرف وہ ہے جو ریزسٹنس کے بلاک کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت, مستی ہے اس تحول اور تبدیلی کی موومنٹ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, جو انتہائی وائز موومنٹ ہے, عاقلانہ ہے, جو متشدد نہیں ہے, جو پیٹریاٹ بھی ہے, جو اسلامی بھی ہے, جو معتدل بھی ہے اور عشق شہادت رکھنے والے بھی ہیں. اپنے اپنے وطن میں ہر کوئی اپنے وطن کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے, اپنی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جن کو وہ لیڈ کرتا ہے. اس کی راہبری کہتی ہے کہ اپنے ملکوں سے محبت کرو, اپنی مٹی سے محبت کرو, اپنی سرزمین سے محبت کرو, اپنے پرچم کو ہاتھ میں اٹھاؤ, اپنے ملک کے استقلال کی, آزادی کی حفاظت کرو, اس کی سوورنٹی کی حفاظت کرو, اسے باوقار ملک بناؤ, اسلامی اقدار کے محافظ بنو, مظلوموں کے مددگار بنو, عالمی استکباری قوتوں کے مقابلے میں مقاومت کرو اور عشق شہادت بھی رکھو. کیونکہ جو عشق شہادت رکھتے ہیں قوم, وہ آخری خون کی آخری قطرے تک مقاومت کرتی ہے, پیچھے نہیں ہٹتی. جس کو موت سے ڈر آتا ہے وہ رک جاتا ہے, وہ ٹھہر جاتا ہے, وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. لیڈرشپ تبدیلیوں اور تحولات کو قیادت کرنے والی, ان کو لیڈ کرنے والی لیڈرشپ ہمارا نائب امام ہے. اب تبدیلیاں دن بدن مقاومت ریزسٹنس کی طاقت بڑھتی چلی گئی. اسرائیل کہ ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ گیا. تبدیلی آئی یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا اسرائیل کے پایا تخت پر میزائل لگیں گے؟ سوچا تھا کبھی کسی نے؟ غزہ کے مظلوموں نے جو غلیل مارا کرتے تھے, غلیل ٹینک کو مارا کرتے تھے, آج وہاں جا پہنچے ہیں کہ انہوں نے تل ابیب کے اوپر میزائل مارے, بن گوری نے ایئرپورٹ پر میزائل مارے اور ایئرپورٹ بند ہوا. ان مظلوموں نے, شہادت کے عاشقوں نے, روح مقاومت جو کربلا سے چلی تھی وہ سفر کرتے کرتے تسخیر کر رہی ہے انسانوں کے دلوں کو اور ذہنوں کو, جو عزت کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اور اپنی کرامت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. لہذا آج انہوں نے کوشش کی, پہلے 8 سال کی جنگ نہیں کر سکے, بڑی کوشش کی جان اسلام کے اندر پرابلم, ایشیا کے اندر پرابلم کھڑے کرے, لبنان پر اٹیک کیا, وہاں سے حزب اللہ وجود میں آ گئی, لبنان پر قبضہ کیا. اس قبضے کا نتیجہ کیا ہوا؟ لبنان پر قبضے کے نتیجے میں حزب اللہ وجود میں آئی. نہیں, وہاں پر لوگوں نے مقاومت کی اس ایگریشن کے خلاف, اس غصب کے خلاف, اس اکوپیشن کے خلاف اٹھے, وہ اٹھے, حزب اللہ بن گئی. پھر اس حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حملے کیے 2006 میں, حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے بلکہ شکست کھا گئے. وہاں پر شکست کھائی. دیکھو تبدیلیاں ہیں نا, ایک تبدیلی امریکن, ایک لفظ ہے موج پر سوار ہونا, سنا ہے آپ نے؟ موج پر سوار ہو جانا. موج کی مثال دے سکتے ہیں ایک ایسے سواری کی کہ آپ اس پر سوار ہو کے پھر اپنی مرضی کی طرف رخ موڑ کے لے جائیں اس کو, یہ موج پر سوار ہونا. امریکہ کوشش کرتا ہے موج پر بھی سوار ہو جاؤں, جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پر خود سوار ہو جاؤں یا اپنی مرضی کی چینجنگ لے کے آؤں. اس کے بعد شام آ گیا, شام میں اٹیک شروع کیا انہوں نے, دنیا کے 90 ملکوں سے دہشت گرد لے کے آئے. نتیجہ 4 سال ہو گئے شکست کھا گئے, بشار اسد کو نہیں گرا سکے, میں نے ابھی کچھ دن پہلے لبنان گیا ہوا تھا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ ہے, 27 فروری ہے, مارچ ہے نا. ٹھیک 2 مہینے پہلے میں وہاں تھا. تو میں نے سید سے پوچھا کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو میں کہا ہے چند دن پہلے کہ اب اگر اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کیا تو ہم اسرائیل کا علاقہ الجلیل, بڑا وسیع علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ بھی ہے اور گراؤنڈ بھی اس میں بڑا وسیع علاقہ ہے جو جنوبی لبنان کے سامنے ہے سارے کا سارا, ہم اس پر قبضہ کر لیں گے. تو واقعہ ایسے ہے؟ تو سید نے مجھے کہا کہ ہاں, ہم نے کمپلیٹ تیاری کر لی ہے, ہم نے پوری فورس تیار کی ہے جس نے قبضہ کرنا ہے اسرائیل کے اوپر, مقبوضہ علاقے آزاد کرانے ہیں فلسطینیوں کے. تبدیلی ہے نا, چینج آ رہی ہے نا. شام میں شکست, شام میں شکست کھا رہے تھے, عراق میں شروع کر دیا. داعش کا عراق میں آنا اللہ کی نعمت ثابت ہوا. داعش کے آنے کے بعد آج عراق کی فوج طاقتور ہے پہلے کی نسبت, آج عوام میں بہت زیادہ یونٹی ہے پہلے کی نسبت, بیداری بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت. درست ہے, ان کو موقع مل گیا صدامیوں کا صفایا کرنے کا, بہت بڑی عوامی فوجی طاقت بھی آماد اور تیار ہو گئی ہے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. عراق محفوظ ہو گیا ہے, تقریباً سیکیور ہو گیا ہے اس حماقت کے نتیجے میں جو انہوں نے کی دشمنوں نے. اس مقاومت نے لوگوں کو امید اور حوصلہ دیا. اسی بنیاد پر مصر میں مومنٹ چلی تھی امریکہ کے پٹھو حکمرانوں کو گرانے کے لیے, ٹیونس میں چلی تھی, لیبیا میں چلی تھی, لیکن ان موومنٹس کے اوپر امریکہ بیٹھ گیا اور اپنی مرضی کا رخ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہاں کی لیڈرشپ کی حماقت تھی. انہوں نے انقلاب اسلامی ایران کے تجربے سے استفادہ نہیں کیا, پیچیدگیوں سے واقف نہیں تھے, دشمن کی سازشوں سے واقف نہیں تھے, دھوکہ کھا گئے اور حکومتیں ختم ہو گئی, مصر میں بھی ختم ہو گئی اور ٹیونس میں بھی ختم ہو گئی, اور لیبیا کی حالت آپ کے سامنے ہے. امریکہ کا اثر و نفوذ اس ریجن میں چیلنج ہو چکا ہوا ہے. امریکہ ورلڈ پاور ہے, اگر یہاں شکست کھاتا ہے شکست فاش تو پھر وہ ریجنل پاور بن جائے گا. جتنا آپ ایک بار امریکہ میڈیٹیرین سی میں امریکہ کا دفاع کر رہا ہے, یہاں پر خلیج فارس میں آ کے امریکہ کا دفاع کر رہا ہے, ایک بار ہوتا ہے کہ اپنے سمندروں پر پہنچ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ سکڑ گیا ہے, خطرے میں آ گیا, تھریٹ میں آ گیا ہے. آپ دشمن کو جتنا اپنے گھر سے دور رو کے دفاع کریں اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. امریکہ اگر اس جنگ میں شکست کھاتا ہے تو ورلڈ پاور نہیں رہتا, پھر ریجنل پاور بنتا ہے, ٹوٹ جائے گا پھر امریکہ, جیسے رشیا ٹوٹا ہے. جو تحولات اور تبدیلیاں ہیں اس ریجن کے اندر, جو بہت حساس ریجن ہے, میں نے پہلے جیسے کہا دنیا کی جان اس میں ہے. البتہ امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ ساتھ ساتھ وسطی ایشیا بھی ڈسٹرب ہو جائے, وہ بھی بہت رچ ہے ایشیا, وہ بھی بہت رچ ہے, وہاں پر بھی حکومتیں کمزور ہیں. پچھلے دنوں آپ نے 2-3-4-5 دن پہلے, مجھے ذہن میں آ رہا ہے, اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان کا ایک انٹرویو تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جو آپریشن دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا ہے فاٹا اور شمالی وزیرستان اور خیبر وغیرہ میں, اس دہشت گرد وہاں سے جو بھاگ کے تو شفٹ ہو رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے, افغانستان میں آ رہے ہیں. امکان کبھی ہے کہ ان دہشت گردوں کو منظم کر کے فیوچر میں سینٹرل ایشیا کو ڈسٹرب کیا جائے گا, امکان ہے. کیونکہ شیطان اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ہو سکتا ہے کہ آگ نہ جلائے, آگ جلائے گی؟ شیطان کا کام, نام ہی جب شیطان ہے, اس کا کام کیا ہے؟ شیطانی کرنا. ایسے ہی ہے نا. فیوچر میں امکان ہے وسطی ایشیا کو ڈسٹرب کیا جائے, بہت حساس علاقہ ہے وہ بھی, حکومتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں. اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو چائنا کو بھی ڈسٹرب ہونا پڑے, ڈسٹرب ہوگا اور رشیا بھی ہوگا. پھر سینٹرل ایشیا اور اس کے بعد یہ گلف والا جو ایشیا ہے, مشرق وسطی جسے آپ کہتے ہیں, یہ بھی ایشیا ہے. یہ حساس علاقے ہیں. بہرحال اب تبدیلیاں جب آ رہی ہیں تو اس میں ہمارا نقش اور رول ہونا چاہیے نا. تبدیلیوں میں لبنان کے شیعوں کا نقش اور رول ہے ان تحولات اور تبدیلیوں کو پازیٹو جیت دینا. شام کے عوام نے مقاومت کی دہشت گردوں کے خلاف, اپنی مرضی کی تبدیلی کی ڈائریکشن میں سفر کرنے کے لیے. عراق کے عوام نے بھی قربانی دی, لڑ رہے ہیں. یہیں یمن بھی آتا ہے. یمن بہت حساس ہے, اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ ہے. یمن کی سرزمین مومنین کی سرزمین رہی ہے. احادیث کے اندر اہل یمن کو یمن العقل و یمن الایمان کہا گیا ہے. عقل مند لوگوں کا یمن, صاحبان ایمان کا یمن, یہ حدیث رسول ہے. اور نجد کو کہا گیا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا, یعنی آل سعود اور نجدیوں کو شیطان کا سینگ کہا گیا ہے. انہیں پرچم ایمان کا علم بردار کہا گیا یمنیوں کو, انہیں شیطان کا سینگ کہا گیا ہے نجدیوں کو. یمن کے اندر بھی حوثی جو ہیں یہ سادات ہیں, 50 لاکھ سادات ہیں, یہ 5 ملین جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی اولاد ہیں. ان کی آبادی کتنی ہے؟ 50 لاکھ, 5 ملین. ان کے لاسٹ جو لیڈر تھے اور قائد تھے ان کا نام تھا سید بدر الدین الحوثی. خوب یہ ہو گئے. پھر ہے یہ تو سادات ہو گئے. مسلکن وہاں پر زیدیہ فرقے کے لوگ ہیں جو 4 اماموں کی امامت کے قائل ہیں, جو ہمارے 4 امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد. یہ ان کے بیٹے حضرت زید شہید کو اپنا امام مانتے ہیں, جس کے نتیجے میں زیدیہ فرقہ ہے. یہ جو حوثی ہیں زیدیہ فرقے کے قائد اور پیشوا بھی ہیں. 1000 سال یمن میں انہوں نے حکومت کی ہے. زیدیہ فرقہ یمن میں 60% ہے. کتنا ہے؟ 60%. ابھی بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد وہاں پر اہل سنت آتے ہیں جو شافعی مسلک کے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ امام شافعی کے پیروکار. وہاں انفی بہت تھوڑے ہیں. پھر وہاں پر وہابی ہیں جو سعودیہ کے سپورٹڈ ہیں, جن کو سعودیہ سپورٹ کرتا ہے. وہابیوں میں القاعدہ بھی ہے اور اخوان المسلمین کی شکل میں جماعت بھی ہے, جسے جماعت اصلاح کہتے ہیں, جس کا مصر سے تعلق ہے. اسماعیلی شیعہ بھی وہاں لیکن کم ہے. اسماعیلی بھی ہیں لیکن وہ بھی کیا ہیں؟ کم ہیں. اس نے اشری شیعہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے بھی گئے ہوئے وہاں پر، شاید میرے خیال میں جو میں پڑھ رہا تھا شاید کھوجا فیملی کے ہوں گے جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. بہرحال 1990 میں دو یمن اکٹھے ہو گئے. عبدالعزیز جو ان سعودی بادشاہوں کا باپ ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یمن دو اکٹھے کبھی نہ ہونے دینا، ان کو الگ الگ رکھنا، جنوبی یمن کو اور شمالی یمن کو. زمینی بارڈر ان کا سعودیہ اور مسقط سے ملتا ہے عمان کے ساتھ. یہ 90 میں اکٹھے ہو گئے. شمالی یمن میں علی عبداللہ صالح کی حکومت تھی، اور ظاہراً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جنوبی یمن میں سالم البیز کی تھی. اکٹھے ہو گئے، وہ جو لوگ تھے سوشلسٹ تھے، رشین یعنی کمیونسٹ سوچ کے حامل تھے، جنوبی یمن والے تھے. یہ اکٹھے ہوئے، علی عبداللہ صالح جو کہ خود زیدی فرقے کا تھا، ذہن میں رکھ لینا، بس وہاں پر ممکن ہے بندہ فرقہ اس کا زیدیہ ہو لیکن خود سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، جیسے ممکن ہے ایک شیعہ بھی کمیونسٹ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ہو سکتا ہے نا، ایک شیعہ پیپل پارٹی کا ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے. علی عبداللہ صالح نے کوشش کی سعودیوں کو ساتھ ملا کر سوشلسٹوں کے خلاف ایک موومنٹ شروع کرائی، اور اپنے اندر جو مخالفین تھے زیدی یعنی حوثیوں کے خلاف بھی. 31 سال ظلم ہوا وہاں پر، ٹارگٹ کلنگ ہوئی. میں پچھلے مہینے، ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، میں یمن کی ہسٹری اور تاریخ پڑھ رہا تھا، معاصر تاریخ، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں پاکستان کے حالات پڑھ رہا ہوں. وہاں پر اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی جس کا استاد ہیڈ بنایا گیا اسام بن لادن کے استاد کو ثنا میں. وہاں پر مدرسے کھولے گئے وابیوں کے جیسے یہاں کھولے گئے ہیں. ایکسٹریمزم کو پھیلایا گیا، وہاں سے مجاہدین افغانستان لائے گئے، یہاں سے وہاں واپس جاتے تھے، وہاں کلنگ کرتے تھے حوثیوں کو، اور ان کو بھی جو مذہبی طبقہ تھا حوثیوں کا، زیدیوں کا مذہبی طبقہ، اس کو بھی مارتے تھے اور ادھر ان کو بھی مارتے تھے، سوشلسٹوں کو بھی مارتے تھے. اور اس کے علاوہ وزارت تعلیم ان کے پاس، پتہ نہیں کتنی وزارتیں ان کے پاس تھیں، ان وہابیوں کے پاس. زیدی مذہبیوں کی مسجدیں بند تھیں، مدرسے بند تھے، ان کے تمام کی تمام ایکٹیویٹیز بین تھیں. کئی حملے ہوئے ان کے علاقوں کے اوپر جو حوثیوں کے، کیونکہ لیڈرشپ حوثیوں کی ہے، کئی حملے کیے فوج نے، القاعدہ نے، سعودیہ نے اور امریکہ نے مل کر، جنگیں ہوئیں، ایئر اٹیکس ہوئے، ٹینکوں سے حملے ہوئے، ان کو شکست نہیں دے سکے. آخری لڑائی جو سعودیہ سے ہوئی، سعودیہ نے اٹیک کیا شمال یمن کے اوپر جس علاقے میں حوثی آباد ہیں، کتنے دن اٹیک ہوتا رہا، ایئر اٹیکس ہوتے رہے، ٹینک اور توپخانہ حملے کرتا رہا، زمینی فوج سے 1.5 میٹر اندر نہیں آ سکے ان کے. اس کے برعکس انہوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور ذلت امیز سعودیہ کو شکست ہوئی. ان کے ساتھ باقاعدہ ٹکراؤ رہا ہے کہ کچلا جائے ان کو، جیسے پاکستان میں ہمیں کچلا گیا، ہماری نسل کشی کی گئی، ڈیموگرافک چینجنگ لائی گئی. گلگت کے اندر، شہر کے اندر شیعوں کی آبادی زیادہ تھی، اس کو کم کرنے کے لیے ایکسٹریمسٹ لوگوں کو آباد کیا گیا وہاں پر. ہماری طاقت کے مراکز پر اٹیک ہوئے، کراچی ہماری طاقت کا مرکز تھا، ہماری نسل کشی ہوئی کراچی میں، کوئٹہ کے اندر، پاڑا چنار کے اندر، جنوبی پنجاب جو ہماری شیعہ آبادی کا بہت بڑا وسیع علاقہ ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے کیمپ بنائے گئے، ٹریننگ کیمپ بنائے گئے، مدرسے بنائے گئے تاکہ ہمیں جس وقت موقع ملے کچلا جائے وہاں پر. انٹیریئر سندھ پورے کا پورا انہوں نے ایکسٹریمزم کے حوالے کیا اور دہشت گرد مدارس بنائے، پوری پلاننگ ادھر پاکستان میں ایسے ہوا ہے، سیم وہاں ہوا ہے، ان کی پوری کوشش ان کو کچل دیا جائے، ان کی کوئی سیاسی طاقت نہ ہو. ان کی آبادی 30% آبادی زیدیوں کی، 60% آبادی کو 30% کہتے تھے، جیسے آج سعودیہ میں ہے، سعودیہ کی آبادی کہتے ہیں 28 ملین ہے، جھوٹ ہے، سعودیہ کی آبادی 19 ملین ہے،
نو ملین باہر کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. اگر 19 ملین کو رکھا جائے وہاں پر شیعہ زیدی اسماعیلیوں کی آبادی 38% ہے. لیکن سعودیہ دبا کے رکھے گا, نہیں بیان کرے گا, تاکہ نہ ان کی کوئی سیاسی طاقت ہو نہ کوئی سماجی طاقت ہو, انہیں کچل کے رکھا جائے. یمن میں بھی ایسے کیا ہے, 31 ایئر 31 سال ظلم ہوا, لڑتے رہے ان کے ساتھ, حملے کرتے رہے ان کے اوپر, القاعدہ بنا کر انہیں مارا گیا, ان پر حملے کیے گئے, ان کی مسجدوں کو اڑایا گیا, لیکن وہ رزسٹ کرتے رہے, مقابلہ کرتے رہے. 2011 میں جالب عبداللہ صالح گرا, وہ اس مومنٹ کا حصہ تھے, وہ عوامی جد و جہد کے اندر شامل رہے. ایک بات ان بریکٹس کہہ دوں, یمن کے اندر ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے, ذہن میں رکھ لیں, تقریباً کہا جاتا ہے 80 ملین اسلحہ ہے, ہر گھر میں 3-4 رائفلیں ہیں, 24 ملین آبادی ہے, یعنی ہر بندے کے پاس تقریباً 3.1 یا 2, یعنی اگر 24 ملین آبادی ہو 25 ملین تو 80 ملین اسلحہ ہو تو 3.12 ہی آ جاتا ہے نا, ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے, وہاں وہ مسلح ملک ہے. لہٰذا انہوں نے پولیٹیکلی اپنی ان کی کوشش کیا تھی پوری کہ یہ مسلح رہیں اور مسلح جدوجہد کرتے رہیں, ان کی سیاسی طاقت نہ بنے, انہیں الجھا کے رکھا جائے. ذہن میں رکھ لو, دشمن آپ کی سیاسی طاقت سے ڈرتا ہے. جس قوم کی سیاسی طاقت نہیں ہوتی, جملہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں, وہ اپنے حقوق کی بھیک مانگتی ہے اور ٹھوکریں ملتی ہیں اس کو, وہ ڈیسیژن میکنگ کوریڈورز میں نہیں ہوتی, اس کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. آج اگر ہمارے ایم پی ایز ہوتے پارلیمنٹ کے اندر, ہمارے ایم این ایز ہوتے پارلیمنٹ کے اندر, جیسے ہم بولتے ایسے کوئی نہ بولتا. ان کرنٹ افیئرز کے اوپر جو موجودہ حالات ہیں جان اسلام کے, سعودی عرب نے پوری کوشش کی ان کو دبا کے رکھے. ان کے بہت سے علاقے پر سعودی عرب نے قبضہ کیا ہوا ہے کئی سالوں سے, ان کے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ. سعودی عرب کی پوری کوشش ہے کہ یہاں میری مرضی کی حکومت ہو, میری مرضی کے لوگ ہوں. 2011 کے اندر جب وہاں پر اپرائزنگ ہوئی تو سعودیوں نے اور گلف کونسل کے لوگوں نے مل کر وہاں پر کوشش کی کہ اس کو اپنی مرضی کی ڈائریکشن دیں, جس کے نتیجے میں یہی عبد الرب منصور ہادی یہ پریزیڈنٹ بنایا گیا. ڈیلیور نہیں کر سکا, کرپشن ختم نہیں ہوئی, مہنگائی مشکلات مسائل تھے, لوگ پریشان تھے, چیزیں مہنگی ہو گئیں, وہاں پر عوامی جدوجہد شروع ہو گئی. سپٹمبر کے اندر وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے, ہڑتالیں شروع ہو گئیں, دھرنے شروع ہو گئے, جس کے نتیجے میں عوام بھی ساتھ شامل ہو گئے, عوام سارے کے سارے ساتھ اکثریت شامل ہو گئی. نتیجہ تن عوام میں ان پاپولر ہو گیا منصور ہادی اور پھر مستعفی ہو گیا. یہ سعودی عرب کے لیے دھچکا تھا, وہ لوگ طاقتور ہو گئے جو پیٹریاٹ ہیں, جو غیرت مند ہیں, جو سعودی عرب کی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرتے. اس میں شیعہ اور سنی اکٹھے ہو گئے, شافعی اور زیدی اکٹھے ہو گئے, اور سیاسی پارٹیاں بھی اکٹھی ہو گئی ان کے ساتھ, اکثریت ان کے ساتھ آ گئی. میں یہ کہہ سکتا ہوں more than 90% عوام ان کے ساتھ آ گئے. صنعاء کے اندر نماز جمعہ ہوئی, پہلی جمعہ سپٹمبر میں, جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. شافی امام جماعت نے نماز پڑھائی, سب نے اس کے پیچھے پڑھی. ساؤتھ اور نارتھ قریب ہو گئے. یہ سعودیہ کے لیے, یہ بھی سمجھیں کہ ریزسٹنس کے بلاک آگے بڑھتا بڑھتا امریکہ کے حامی مورچوں پر قبضہ کرتے وہاں جا پہنچا, خود بیدار ہو رہے ہیں. ان کی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, تبدیلی آ رہی ہے, جمہوری موومنٹ ہے, बहरीन के अंदर भी जमहूरी मूवमेंट ऐसा नहीं उठाया बहरीन के शियों ने। यह लीडरशिप की अकलमंदी की दलील है। पूरी दुनिया में जहां भी शिया मूवमेंट चला रहे हैं उनकी जमहूरी मूवमेंट है। हिज़्बुल्लाह भी लुबनान में है, उनके हाथ में अगर असला है तो इसराइल के लिए है, अपने अवाम के खिलाफ आज तक असला ना उठाया ना दिखाया। मसलन उनके इलाकों में अभी पिछले दिनों में आपको पता होगा कि सुसाइड अटैक हुए, हमले हुए, बम ब्लास्ट हुए, बहुत लोग शहीद हुए। उनको पता था कि कहां से हो रहा है लेकिन वहां खुद नहीं गए, उन्होंने फौज से कहा फौज वहां जाए, अपने अवाम के खिलाफ वो नहीं लड़े। मैं ये दावा कर सकता हूं कि पूरे पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा सैयद हसन के करीब कोई आदमी नहीं है उलमा में, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। जितना हमारा कुर्ब है इतना किसी का नहीं है। सैयद के बकौल मुझे उसने कहा हराम है मजे से बात मुसलमान की मूवमेंट चलाते हुए असला उठाना, आपके लिए अपने मुल्क में असला उठाना हराम है, गुनाह है, नहीं उठाना है आपने। इतना दूर रहना है कि शरअन तुम नासिर जो मजलिस-ए-वहदत मुस्लिमीन का सेक्रेटरी जनरल है कुरान उठाकर हल्फ दे सको कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनके साथ। अपने मुल्क के अंदर कोशिश करनी है जमहूरी जदोजहद करनी है, अवामी जदोजहद करनी है, अवामी ताकत के जरिए हुकूमत और फौज को मजबूर करना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें, मजबूर करना है इनको। अर्ज करूंगा अभी बाद में। लिहाजा यमन के अंदर जो तहव्वुलात आ रहे थे ये सऊदी अरब के लिए खतरनाक थे, अमेरिका के लिए खतरनाक है। इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाका है सऊदी अरब का, तेल का एक बड़ा हिस्सा बाबुल मंदब से जो कि वो भी एक तंगा है वहां से गुजरता है, इधर से ईरान के इलाके तंगा हुरमत से गुजरता है, उधर से बाबुल मंदब से गुजरता है। हसास जगह है यमन, उसके जो अंदर जजायर है उसके वो भी बड़े जजीरे कहते हैं ना अंग्रेजी में, क्या कहते हैं जजीरे को, आइलैंड्स जो हैं समंदर, बड़े आम हैं समंदर के अंदर जो आइलैंड है इसके यमन के, बहुत अहमियत के आमल है स्ट्रेटजिकली। बहरहाल ये लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेके चले, इनके मुकाबले में कौन आया, अलकायदा। मंसूर हादी बागा, अब जो रब मंसूर हादी बागा या हादी मंसूरा बागे पीछे है पता नहीं, मंसूर हादी या हादी मंसूर है, बागा और अदन चला गया। अदन जाकर अलकायदा के साथ इसने अलायंस बनाया और मुसल्ला तौर पर जंग शुरू कर दी। ये लोग गए सऊदी अरब ने अपना सफर खाना वहां शिफ्ट कर दिया अदन में, कुवैत ने, अमारात ने, इन्होंने वहां शिफ्ट कर दिया अदन में और कोशिश की कि अब दो मुल्क हो जाए, शमाल और जनूब दो मुल्क बन जाए, टूट जाए अदन। इन्होंने क्या किया, परसों एक दिन या तरसों तीन दिन पहले की बात है, सुबह शुरू हुए शाम को कब्जा कर लिया अदन पर, मुसल्ला ग्रुप खत्म, अलकायदा पता नहीं किधर गई, अलकायदा का खात्मा वहां हो रहा है। ये सऊदी अरब के लिए नुकसानदेह है, अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। वहां पर उनका नारा पता है क्या है, हौसियों का जो परचम उठाया होता है, अल मौत ले अमेरिका, अल मौत ले इसराइल, अन नस्रो लिल इस्लाम। मुजाहिद हैं, अवामी हैं, वाइज अकलमंद बाबसीरत लोग हैं, साल आ साल का मकतब आले मोहम्मद का सियासी इज्तमाई शऊर उसके वारिस हैं। वो गदीर के इज्तमात पर हमले इन्होंने करवाए, आजादारी बंद करवाई इन्होंने यमन के अंदर, इन गुमरानों ने, जालमों ने, सऊदिया ने, मजलिस नहीं कर सकते, आजादारी नहीं कर सकते, दिशद गदीर नहीं मना सकते, ईद गदीर नहीं मना सकते, अजान नहीं दे सकते, ये हालत ही वहां पर। इस जबर में वो रहे, इसका मुकाबला करते रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब फितने का सर वो कुचला अपने मुल्क के अंदर, तो फितने का जो सरबरा था वो आगे आ गया। कहा जा रहा जी ये ईरान और सऊदीया की प्रॉक्सी वार है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये अकवाम, इस इलाके की अकवाम अपनी आजादी, इज्जत और हुर्रियत की तहरीक चला रही हैं। वो अपने मुकद्दरात के मालिक बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे इलेक्टेड हुक्मरान हो जो हम बनाएं, ना किसी के पिट्ठू हों। ये प्रॉक्सी वार है। कोई प्रॉक्सी वार नहीं है, अवाम में बेदारी है। हाँ, मुकावमत का सबक ईरान से ले रहे हैं, उन्होंने कई लाख शहीद दिए हैं और जख्मी दिए हैं आलमी इस्तकबार का मुकाबला करते हुए, और मुकावमत का सबक दिया दुनिया वालों को, बतलाया कि यहां ऐसे नहीं है कि जो अमेरिका और रूस चाहेगा वही होगा, नहीं, उसके खिलाफ भी हो सकता है अगर तुम कोशिश करो तो। उन्होंने करके दिखाया, ये नहीं है कि जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। अमेरिका नहीं चाहता था इंकलाब आया, अमेरिका चाहता था इंकलाब खत्म हो जाए, नहीं खत्म हुआ। अमेरिका चाहता था हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, नहीं कर सका, कमजोर हो जाए, नहीं कर सका। इराक पर कब्जा करना चाहता था, अपनी मर्जी के पिट्ठू को बना लाना चाहता था, नहीं ला सका। उसके गले से इराक को निकाल लिया गया जिसे वो निकलना चाहता था। ये कोई प्रॉक्सी वार नहीं है। इस खित्ते की अकवाम जो आजादी और इज्जत के मतवाले हैं, जो अपनी करामत का ताज अपने सरों पर रखना चाहते हैं, जो अपने मुकद्दरात के मालिक बनना चाहते हैं, जो अपने ममालिक को सामने बनाना चाहते हैं, ये उनकी मूवमेंट है। जो कि प्रॉक्सी वार नहीं है। पाकिस्तान में भी ईरान प्रॉक्सी वार नहीं कर रहा। अगर प्रॉक्सी वार कर रहा होता ना, ईरान आता ना, आपको पता चलता। फिर वो गया है लुबनान में, इसराइल को पता है, आया है इधर। वो शाम में गया है, दुनिया के 90 मुल्कों के दहशतगर्द ममालिक के दहशतगर्दों और उन मुल्कों को पता चला कि आया है यहां पर। इराक में जाके देखो, पता है जी आईएसआईएस को कि ईरान आया यहां पर, यहां नहीं आया पाकिस्तान में। उनकी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जंग हो दाखिली तौर पर, वो नहीं चाहते लड़ाई यहां पर। कोई प्रॉक्सी वार नहीं है। हम भी अगर कहते हैं कि पाकिस्तान को सऊदीया नहीं जाना चाहिए फौजों को, तो वतन की मोहब्बत, मिट्टी की मोहब्बत कहती है कि आप ये कहो। अगर ईरान में शाह की हुकूमत होती और वो हमायत करता वहां भेजने की, हम फिर भी मुखालफत करते। हमारा नजरिया अपने वतन के लिए है, मजलूमों के लिए है। लिहाजा इस वक्त वहां पर तब्दीली है। हो सऊदी अरब अकेले तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसकी फौज बर्गर फौज है, असला बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या वो 24 घंटे 48 घंटे जाके लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। शहीद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं शहीद हो सकते, मर सकते हैं कैसे? उन्हें तो एयर कंडीशन मोर्चे चाहिए लड़ने के लिए। एयर कंडीशन मोर्चे हों, वेल इक्विप्ड, एयर कंडीशन, पानी, फ्रिज, हर चीज वहां तरोताजा मौजूद हो। वह इस तरह की फौज है, उन्हें पाकिस्तानी फौज चाहिए। सऊदी अरब का यमन पर हमला आलमी कवानीन के भी खिलाफ है, हक नहीं है, और अरब लीग के कवानीन के खिलाफ भी है। अरब लीग के कवानीन में लिखा हुआ है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, ना फौजी मुदाखलत करेगा, ना सियासी मुदाखलत करेगा। मुल्क सावरन है और इख्तियार नहीं है किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में मुदाखलत करने का। अरब लीग के कवानीन की भी मुखालफत है, आलमी कवानीन की भी मुखालफत है। ये बदमाशी है, ये बदमाशी है जो सऊदीया ने की है। और बात लंबी होगी, दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह का कानून है। मैं चाहता हूं कुछ सवाल जवाब के लिए भी जगह छोड़ूं, इसलिए ताकि कुछ चीजें सवाल जवाब में क्लियर हो। अल्लाह का कानून है, جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں بھی. ہمارے حکمرانوں نے افغانستان میں مداخلت کی, طالبان بنائے, بے گناہوں کا قتل عام کروایا, ان کے بچے, ان کی عورتیں ذبح ہوئی, ماری گئی, ان کے سر کٹے. خدا کا قانون ہے, جنہوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. اگر آپ کسی ملک کو انسٹیبل کرو گے تم بھی انسٹیبل ہوگے. یہ قانون الہی ہے, یہ نہیں بدل سکتا, جسے مکافات عمل کا قانون کہتے ہیں. امریکہ نے کتنے ملکوں کو توڑا, امریکہ ٹوٹے گا, یہ قانون الہی ہے, ٹوٹے گا, ہو ہی نہیں سکتا نہ ٹوٹے. سعودی عرب پیچھے بیٹھ کے پیسہ خرچ کر کے پوری دنیا میں بربادی کر رہا تھا, آج براہ راست خود آ رہا ہے نا, اچھی بات ہے, آنا چاہیے. اس سانپ کو اپنے بل سے سر باہر نکالنا چاہیے تاکہ کچلا جائے. الحمدللہ یہ سانپ مجبور ہوا ہے سر باہر نکالے اپنے بل سے. یہ چھپا ہوا سانپ, یہ جہان اسلام کا اسرائیل ہے سعودی عرب, یہ اسرائیل ہے جہان اسلام کا. مسلمانوں کا حافظہ کمزور ہے. عثمانی خلافت کو توڑنے میں سعودیہ کے آل سعود اور آل نجد کا کردار ہے. خانہ کعبہ قبلہ اول پر بعد میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہے, پہلے عثمانی خلافت سے مکہ اور مدینہ چھینے ہیں برطانیہ نے آل سعود کے ذریعے, پھر بعد میں آل یہود کے ذریعے قبلہ اول چھینا ہے. یہ اسرائیل ہے جہان اسلام میں جو قابض ہے خانہ کعبہ پر اور مدینے کے اوپر. یہ سانپ یہ باہر نکلا ہے بل سے, اس کا سر کچلا جائے گا انشاءاللہ. اور جو سعودی عرب کو بچانے جائیں گے وہ اس کشتی میں ڈوبیں گے, دیکھنا ڈوبیں گے. میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہتا ہوں, پاکستان کوئی بادشاہت نہیں ہے یہاں پر کہ تم کنگ ہو یہاں کے اور مرضی سے فیصلے کرو گے. وہ زمانہ گزر گیا جب مرضی سے فیصلے کرو گے, کرتے تھے تم, اب نہیں ہونے دیں گے. اور آرمی کے چیف صاحب جنرل شریف سے بھی کہتے ہیں کہ تم اب دوبارہ جنرل ضیاء الحق نہ بنو, جنرل ضیاء الحق نہ بنو, یہ تمہارے فائدے میں بھی ہے, فوج کے فائدے میں بھی ہے, پاکستان کے فائدے میں بھی ہے. اگر تم بنو گے تو اس کشتی میں تم بھی ڈوبو گے جہاں سعودیہ ڈوبے گا. پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ اگر سعودیہ پر جا رہی ہے تو ہی تم دفاع کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں سعودیہ بے شک جاہریت کرے, کسی ملک کے اوپر سعودیہ جاہریت کرے گا تو اس کا جواب بھی ملے گا اس کو. اگر پاکستان کی فوج وہاں جائے گی ایک جارے ملک کی حمایت کرنے کے لیے تو یہ خیانت کرے گی وطن کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, اور یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم پورے ملک میں نکلیں گے اس ظلم کے خلاف. ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں, اس مادر وطن سے ہم خیانتیں نہیں کرنے دیں گے. تبدیلی ہے, تحولات کو امریکہ کی مرضی کا رخ نہیں دینے دیں گے ان تبدیلیوں کو. یہ خوبصورت تبدیلیاں ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, قربانی دینی پڑے گی. پاکستان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, فوج کے درمیان اور انہی دہشت گردوں کے درمیان جو الائنس تھا اس میں دراڑ پڑی ہوئی ہے یا نہیں, ایسے دراڑ پڑی ہے ان کے درمیان. جن سانپوں کو انہوں نے پالا تھا آج ان کو ڈسنا شروع ہوئے, ایک دراڑ پڑی ہے. یہ دراڑ پڑنا, ان کے خلاف آپریشن کا اعلان ہونا, آپریشن شروع کرنا ایک تبدیلی کی علامت ہے. اس سے پاکستان بہتر ہوگا, لیکن کوشش کرنی پڑے گی یہ چینج حقیقی چینج میں بدلے, یہ دراڑ اور ہو ان کے درمیان تاکہ اکٹھے نہ ہو سکے. کوشش کرنی پڑے گی, رائے عامہ استوار کرنی پڑے گی, عوام کے اندر بیداری لانی پڑے گی تاکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پاکستان کے ساتھ خیانت ہو. لوگ یہ کہیں اور ڈرے ہی ان کے ساتھ ملتے ہوئے. انشاءاللہ इन तब्दीलियों को हम देख रहे हैं, इसमें हमारा नक्श और रोल है। जो जो हमें बेदारी ज़्यादा होगी, हमारी अवामी ताकत बढ़ेगी, हमारा नक्श और रोल भी बढ़ता चला जाएगा। इंशाल्लाह मायूस नहीं है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।